الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، لیکن جمعۃ المبارک یہ دوسرا ہے جو رمضان المبارک میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. رمضان کے پہلے عشرے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ملتی ہیں کہ یہ جو پہلا عشرہ رمضان کا ہے یہ رحمت کا عشرہ، رحمت خداوندی گویا اس کو حاصل کرنے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ رمضان المبارک کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے اپنی گردنوں کو بچانے کا عشرہ. تو یہ گویا رحمت خداوندی ہے الحمدللہ جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، جمعے کا دن عطا فرمایا، اور مزید یہ کہ جمعے کے دن مسجد میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ اول وقت میں آنا بہرحال یہ بھی سعادت کی بات ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے. ان خطبات جمعہ میں ہم سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کا 23واں رکوع میں محض 6 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 183 تا 188، جن کی ابتدائی 3 آیات الحمدللہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. پھر انشاءاللہ آج آیت نمبر 186 پر بات کریں گے جس کا موضوع دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا. ابتدائی دو آیات جو نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183-184، یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے، 10 محرم کا روزہ فرض ہوا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار رہو، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. پھر آیت نمبر 184 میں تین ایکسیپشن بیان کیے گئے، کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ بعد میں رکھ لے، اگر کوئی روزے کی طاقت رکھتا ہے روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے، مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ ابتدائی زمانے میں نازل ہوا، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو اگر تم سمجھو۔ پھر ایک سال بعد 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی، جس میں نزول قرآن کے ساتھ ساتھ رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان، جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اور روشن دلائل ہیں اس میں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے، فمن شہید منکم الشہر، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، حالت ایمان میں ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو، فلیصم، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک روزہ رمضان کا اتنا زیادہ فضیلت والا ہے، ایک دن کا روزہ، کہ اگر انسان جان بوجھ کر رمضان کے مہینے کے ایک دن کے روزے کو ترک کر دے بغیر کسی شرعی عذر کے، اب اگر کفارے کے طور پر ساری زندگی بھی روزے سے رہے تب بھی رمضان کے ایک دن کے روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، یہ رمضان کے روزے کی خاص فضیلت ہے۔ تین استثناءات جو دیے گئے تھے ان میں سے دو برقرار رکھے گئے، بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو تو روزہ بعد میں پوری کر لیا کرو۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اور یہ آسانی اللہ پاک نے اس لیے رکھی کہ رب کائنات تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور مشکل تنگی یا دشواری نہیں چاہتا، کہ اگر بیمار ہو تو روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے، بیماری کی حالت میں روزہ رکھ کر مزید بیماری کو بڑھا لینا، مشقت میں ڈال لینا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ تو یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیر بیان کرو۔ روزے کا حاصل یہ ہے کہ یہ روزہ تم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ کی بڑائی اپنی زبان سے بھی بیان کرو، تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، اور اپنے عمل سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ظاہر کرو۔ اس حکم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہمیں ملتے ہیں، آپ کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر عید والے دن جب آپ جاتے نماز کے لیے تو تکبیرات کا خصوصی اہتمام کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو زبان سے بھی تکبیر پڑھنا، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر تکبیر رب کا نظام، ایسا نظام جس میں رب کو بڑا مانا جا رہا ہو، جس میں رب کی بڑائی مانی جا رہی ہو، ایسا نظام قائم کرنا، یہ ہے مطلوب۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں تکبیر رب کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ تین آیات تھیں ابتدائی جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے آیت نمبر 186 جو اس کے فوراً بعد آتی ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کریں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں انتہائی قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِي اِذَا دَان، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اِذَا دَان، جب جہاں وہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ ہی پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے حوالے سے پہلا اہم ترین نقطہ سمجھ لیجئے، روزے کا حاصل کیا ہے؟ 15 گھنٹے بھوک پیاس شدید گرمی، اس انسان کس کے لیے یہ کام کرتا؟ روزہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جاتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے آنے والی بو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اسی طرح ایک اور طویل حدیث ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے، مسلم شریف میں روایت کی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل، بندے کا ہر عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے، 10 گنا سے لے کر اور اس کو بڑھائے گا. الا الصوم، سوائے روزے کے، کیونکہ روزے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور بعض نے یوں پڑھا وانا اجزا بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. گویا روزہ رکھ کے انسان اللہ کی رضا حاصل کر لیتا، اللہ کی رضا کے حصول کا سب سے یقینی ذریعہ یہ روزہ ہے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ روزے کا حاصل یہ بھی بنتا ہے کہ اپنے رب کی پکار، اپنے رب کی ایک پیاس، ایک معرفت کا سامان بھی ہے جو روزہ ہمیں دل ہمیں جو ہے فراہم کرتا، ہماری روحانی ترقی بھی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے حاصل کرتا ہے. اور روحانی ترقی یا بالیدگی کا حاصل کیا ہے؟ ایک پیاس موجود ہے ہمارے اندر رب سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی، اور یہ فطرت میں موجود ہے، یہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو فطرت میں رب کائنات نے اپنی معرفت کا ایک سامان رکھا ہے اور اس کی پیاس موجود ہے. لہذا جب انسان روزے رکھتا، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور مسلسل تکلیف برداشت کرتا ہے، تو بہرحال یہ احساس اور نمایاں ہوتا ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کی جائے، قربت حاصل کی جائے. لہذا جب صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو ایسا والہانہ جواب آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سوال کرتے ہیں میرے بندے، میرے بندے میرے بارے میں، تو ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، پس میں قریب ہی ہوں. کبھی احساس کیجئے گا اس بات کا، اس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ انسان ہر وقت یہ احساس کرے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اِنَّ رَبِّي مَعِيَا، میرا رب میرے ساتھ ہے. کیا فائدہ ہوگا، فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ جب آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ کا رب، کائنات کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کی مدد تائید نصرت آپ کے ساتھ ہے، انسان پھر کسی بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کا خوف اس کو نہیں ہوتا. بھروسہ اور توکل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا. لہذا ایک ایسی شخصیت وجود میں آتی ہے، ایسا کریکٹر وجود میں آتا ہے کہ جو اللہ والوں کا کردار کہا جا سکتا ہے، جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کا کردار کہا جا سکتا ہے، کہ جس کا ہر عمل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے. لہذا فَإِنِّي قَرِيب، میں انتہائی قریب ہوں. ایک اور جگہ آتا ہے، غالباً سورہ قاف کی آیت ہے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. گویا رب کو حاصل کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ تمہاری رگِ جان سے زیادہ قریب ہے. اب دیکھیں یہ کس چیز کا علاج ہے، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. تاریخ انسانی میں ہمیشہ سے یہ جو مشرکانہ عقائد رہے، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی رہا کہ یہ رب سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ہستی ہے، بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، اور تم انسان تم انتہائی گھٹیا شے ہو، اور اگر نافرمان ہو تو اور ہی گھٹیا شے ہو. لہذا تمہارا منہ ہی نہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور اس سے بات کرو، اس سے دعا کرو. ہم نیک لوگ ہیں، اب یہ ایکسپلائٹرز کہلاتے ہیں، استحصالی طبقہ، اور یہ ہر مذہب میں موجود تھا اور ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان سب کا آغاز پے سے ہوتا. کرسچینٹی میں پادری بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اس تصور کے ساتھ، ہندو مت میں پنڈت جی بیٹھا ہوا اسی تصور کے ساتھ، بروہت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں جالی پیر ہیں، پیسے پیر، یہ فارسی کا لفظ ہے، بزرگ کو کہتے ہیں ویسے، اور یہ پیری مریدی بہت ہی بابرکت شیطی ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، دھوکہ دینے والے ایکسپلائٹر، وہ اکثر اب بیشتر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور تصور یہ دے رہے ہیں کہ تم تو نافرمان، تم گھٹیا سے، اور رب سبحانہ وتعالی بہت بلند و بالا، لہذا ہماری خدمت کرو، ہمارے ذریعے سے جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس. اور مثالیں کیا دیتے ہیں بھائی، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، آپ نے اس سے ملاقات کرنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں براہ راست؟ ذریعہ چاہیے ہوتا ہے نا، واسطہ، وسیلہ، کوئی سفارش ڈھونڈتے ہو کہ پیون کی سفارش فلاں کی ملے تو اس سے جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو جب تم صدر مملکت سے ملاقات نہیں کر سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کیسے کرو گے؟ یہ ہے وہ گھٹیا تصور، استحصالی تصور، ایکسپلائٹیشن والا تصور کہ تم رب تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر رب تک پہنچنا ہے تو ہماری خدمت کرو، ہمیں چندے دو. آج بھی کرسچینٹی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ جائے گا پادری کے سامنے، جالی لگی ہوئی ہے جہاں پادری نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، آمنے سامنے نہیں ہوگا، جالی سے لگے ذرا پردے میں رہے بات، اور وہ اس کے سامنے اقرار کرے گا، میں نے زنا کیا، میں نے شراب پی، میں نے فلاں کام کیا، یا یہ مجھ سے غلط کام ہو گیا. جیسے ہی اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے تو جو گلٹی فیلنگس تھی وہ سامنے سے باہر آ جاتی ہے، اور پادری کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ گناہ کیا تو اتنے پیسے لگیں گے، یہ گناہ کیا تو اتنے پیسے لگیں گے. تو بہرحال اس کو تم کلیسا کو دو، ہماری خدمت کرو، تمہارے سارے گناہ معاف. تو گویا ڈیوائن اتھارٹی لے کر یہ پادری بیٹھا ہوا ہے اور سب کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے اقرار کرو اور اس کی جیب گرم کرو، بس اللہ اللہ خیر صلاح. پہلی بات، کرسچینٹی نے ویسے بھی یہ جو شریعت نام کی شے تھی اس کو ختم کر دیا، اور سینٹ پال نے آ کر پالزم کے تحت یہ سارے تصورات جو شریعت کے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ سارے ختم کر دیے. چند باتیں جیسے میں نے عرض کیا کہ موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لو، بس تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہے بس. اور اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہمارے سامنے آ کر اقرار کرو، ہم تمہاری معافی کا اعلان کریں گے. البتہ معافی چاہیے تو مال دینا ہوگا. اسی طرح یہ کام پنڈت جی کر رہے ہیں، ان سے اگر کوئی پاپ ہو جائے، بڑا پاپ، تو آؤ ہمارے سامنے اقرار کرو، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروا دیں، پلتر کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے، تم آؤ ہماری خدمت کرو. یہ ہے وہ استحصالی طبقہ جو ہمیشہ سے رہا، آج نہیں ہمیشہ سے رہا. لہذا انسانیت کو ان کے ظلم سے نجات دینے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میں انتہائی قریب ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اِذَا دَعَانِ، جب جہاں مجھے پکارے. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارے مسائل حل ہوں، تو یہ معاملہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، کیسے قبول ہوں گی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس کی شرط نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہوگا، شریعت اسلامی کو ماننا ہوگا، تو دعائیں قبول ہوں گی. ہم چاہیں کہ ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کرے، تو ایسا نہیں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ رب تمہاری دعائیں قبول کرے، تم پر رحمت نازل کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. اب کس کس حوالے سے ماننا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، بہرحال بہت ہی اہم موقع ہے یہ. اس موقع میں ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر توبہ کریں، معافی مانگیں کہ معافی ماضی میں جو گناہ ہم سے ہو گئے، غلطی میں ہو گئے، کوتاہی ہم نے کر لی، غفلت میں ہو گئے، نادانی میں ہو گئے، اے اللہ تجھے حاضر ناظر جان کر ہم معافی مانگتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ وہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آئندہ اس کی فرما برداری اختیار کرنے کا وعدہ کیا جائے. لہذا وہ کون کون سے کام ہیں ذرا ایک ایک کر کے نوٹ کر لیجئے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں پہلا حکم یہ ہے میرے بھائیوں، رب نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے. قرآن میں کئی مقامات ہیں، جو لوگ بھی دورہ تجمہ قرآن میں شریک ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ بار بار حلال اور طیب کمانے اور کھانے کا حکم دیتا. یہ حلال اور طیب شے وہ ہے جس کے ذریعے آپ کا وجود بن رہا ہے، آپ کی شخصیت بن رہی ہے، آپ کا کردار بن رہا ہے. حرام غذا کھا کر، سفید رنگ کا لباس پہن کر، بڑی سی داڑھی رکھ کر پہلی صف میں آ کر اگر ہم بیٹھ کر رب سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہیں اپنے لباس سے، اپنے چہروں سے، ہم رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے جو تمہارے دل میں کتنا تقویٰ موجود ہے. تو فل یستجیبوا لی میں پہلی شے شعوری طور پر اپنے گھر جا کر تنہائی میں سوچئے، میرا رزق حرام کا تو نہیں ہے کہیں خدا نہ خواستہ، حرام طریقے سے تو میں پیسہ نہیں کما رہا، انویسٹمنٹ میری سود پہ تو نہیں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ تو میں تجارت نہیں کر رہا، لین دین چل رہا ہے حرام خوری پہ مبنی. یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ اگر حرام غذا کما کر کھا کھلا رہا ہوں اور میری موت آ جائے ابھی تو جواب کون دے گا. اچھا اب ایک اور بات سوچئے، عام طور پر انسان حرام خوری کرتا کیوں ہے، کس کے لیے کرتا؟ اکثر و بیشتر اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے دنیاوی کیریئرز کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر رہا، لگژری جمع کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو حرام غذا کھلا کر، اس سے پرورش کر کر، ان کی تعلیم دلا کر، گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچوں کو، اپنے محبوب بچوں کو ہم جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا؟ بچے کو مچھر کاٹ رہا ہو تو ماں باپ برداشت نہیں کرتے، چھوٹی سی کوئی تکلیف پہنچ جائے برداشت نہیں ہوتا بندے سے، فطری محبت رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو ہوش کے ناخون یہ کہ اپنی اولاد کو حلال طریقے سے پیسہ کما کر کھلاؤ، پڑھاؤ، تربیت کرو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا آغاز یہاں سے ہوگا. نمبر دو، رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے عبادات کا پورا نظام رکھا. قرآن حکیم میں 700 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں نماز باجم نماز کا تذکرہ کیا گیا، نماز کی اہمیت، فضیلت، اس کے مسائل ہیں جو کہ رب کائنات نے 700 ٹائم بیان فرمائے. لہذا فل یستجیبوا لی میں دوسرا وعدہ اللہ پاک سے یہ کیا جائے کہ انشاءاللہ اب پوری زندگی تمام ارکان اسلام کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. اور اس میں اہم ترین رکن نماز ہے. نماز تو چاند رات کو بھی فرض ہے، 27 شب کے بعد اکثر و بیشتر مسجد میں نمازی غائب ہو جاتے ہیں. 28 اور 29 شب کو نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ برا نہیں منائیے گا، یہ تجربہ ہے آپ کا بھی میرا بھی. 27 شب کو جب قرآن حکیم کی تکمیل ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، 28 اور 29 شب اکثر و بیشتر مارکیٹوں میں اور بازاروں میں گزر رہی ہوتی ہے. یہ علمیہ ہے اس قوم کا، جبکہ 29 شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے. اور لیلۃ الجائزہ عید کی رات جو ہے، چاند رات بھی امپورٹنٹ ہے. لیلۃ الجائزہ کہا اس کو حدیث مبارکہ میں، اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد دوبارہ اللہ کا گھر غیر آباد ہو جائے. کیسا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ اچھے خاصے باجماعت نماز پڑھنے والے، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 20 تراوی پڑھتے ہیں 600 مرتبہ، گویا کیا میں لفظ استعمال کروں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بار بار، لیکن چاند رات کو اکثر و بیشتر چلے جاتے ہیں. اور بقیہ 11 ہماری نماز باجماعت اس حد تک باجماعت نہیں ہو پاتی جیسے ہونی چاہیے. اور خاص طور پر کون سی نماز؟ جو باجماعت پڑھتے بھی ہیں اللہ پاک کی توفیق سے، وہ بھی فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بھاری نماز منافقین پہ جو قرار دی گئی وہ فجر کی نماز ہے. لہذا اللہ سے مانگیے, یہ مانگنے کی شے ہے, اللہ سے توفیق مانگیے, اللہ سے مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا, قرۃ عینی, آنکھوں کی ٹھنڈک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو قرار دیا, معراج المومنین قرار دیا, مفتاح الجنہ قرار دیا. اور وہ واقعہ جب بھی میں سناتا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ لرز جاتا ہوں, کانپ جاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے کے کچھ دن جو ہیں ان کو بھی ذرا پڑھیے گا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کو بخار آیا اور شدید قسم کا سر میں درد تھا آپ کے اس بخار کی وجہ سے, اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ تھی, اتنی زیادہ تھی کہ آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے, غشی تاری ہو رہی تھی آپ پر, اور بخار کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھے آپ. کئی بالٹی پانی ہے جو کہ آپ پہ ڈالا جاتا تھا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, اور آپ کا بخار اترے تو بخار اترتا تو پھر آپ آنکھیں کھولتے تھے. یہ کیفیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انتقال یا وصال سے پہلے. لیکن جیسے ہی آپ کو افاقہ ہوا, کچھ بہتری آئی, کس چیز کی خواہش کا اظہار کیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی اہمیت دیتے تھے باجماعت نماز کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا جماعت کی طرف جانے کا, نماز کی طرف جانے کا. لہذا اس حالت میں بھی آپ کو وضو کروایا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری روایت بیان کرتی ہیں, مسواک نرم کی آپ نے اپنے منہ سے, آپ کا سر دھلایا, آپ کو وضو کروایا, اور آپ بے چین تھے کہ مسجد میں جائیں. لہذا حضرت علی و حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے, آپ کو سہارا دیا, دونوں کندھے ایسے رکھے آپ کے اور سہارا دے کر آپ کو مسجد کی طرف لے گئے. جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرے سے آتے ہوئے دیکھا, آپ پیچھے ہٹنے لگے کہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں, پیچھے ہٹ جاؤں. حضور نے اشارے سے فرمایا تم ہی نماز پڑھاؤ. یہ عجیب نماز ہے, واحد نماز پڑھی گئی اس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول وہ نماز پڑھا رہے ہیں مسلمانوں کو, اور جب حجرے سے تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے اشارہ کیا تم نماز پڑھاؤ, اور آپ کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور نماز کی نیت کر لی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے, آپ کی اقتداء کر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا ابو بکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے تمام نمازی. یہ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اہم ترین شے نماز باجماعت تھی, اور آپ کے وصال سے کچھ لمحے پہلے جو آپ کی زبان مبارک پر الفاظ سنے گئے, الصلاۃ, نماز کی حفاظت کرنا, نماز کی حفاظت کرنا, وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے مل کے یمین ہیں, غلام ہیں, کمی تمہارے کنیزیں ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. یہ ہیں پیغمبر کے آخری الفاظ. آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے نماز کی جو اہمیت ہے, اس کی جو فضیلت ہے, اس کو ترک کر دیا. لہذا اللہ سے مانگیے, دعا کیجیے اللہ پاک سے کہ رب کائنات ہمیں نماز رمضان المبارک کے بعد بھی مسجدوں کو آباد کرنے, خاص طور پر نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے, تو جب دعا کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا, اگر قبول ہوئی تو بہرحال اللہ پاک کی توفیق سے, لیکن انشاءاللہ ارادہ بھی ہو, توفیق مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے, انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے اور سارے سال مسجد سے محبت کریں گے. اور یہ مسجد کو آباد کرنے والے, ان کے ایمان کی گواہی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, روزے کا حاصل کیا ہے ذرا غور کیجیے گا, دوبارہ واپس جاتے ہیں اس طرف. 15-16 گھنٹے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں نا, پانی حلال ہے, کھانا حلال ہے, بیوی سے تعلق جوڑنا حلال ہے, لیکن روزے کے دوران اللہ پاک نے اس کو منع فرما دیا. اللہ کی رضا کے لیے 15-16 گھنٹے تک پانی کھانے اور دیگر خواہشات نفس سے روک رہے ہیں، حاصل کیا ہونا چاہیے؟ بقیہ 11 مہینے اگر حرام چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے خدا نہ خواستہ، تو یہ روزہ بس ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے بھوکے اور پیاسے ہیں، بس اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا انہیں. اگر یہ روزہ ان کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کر رہا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ لے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ لے، غلط قسم سے کاروبار کرنا نہیں چھوڑ لے، اپنی آنکھوں کا زنا نہیں چھوڑ لے. آنکھوں کا زنا، یہ آنکھوں کا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، جب وہ کسی نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرے آنکھوں کا زنا شروع ہو گیا. لہذا اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں ایک بڑی سی اسکرین رکھی ہوئی ہے جس میں اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہوتا ہے، روزے کے دوران بھی، روزے کے بعد بھی نامحرم کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اسے لذت حاصل کی جا رہی ہے. معاذ اللہ، یہ سارے کام چھوڑنے ہوں گے. اور جتنا تقوی اختیار کیا جائے، نگاہوں کی حفاظت کی جائے، اتنا عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے. آج ہماری عبادات بے لذت کیوں ہیں؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، پریشانیاں کہیں اور ہے، نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا. میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اگر مسجد کے باہر تقوی اختیار کیا جائے گا، حلال روزی کمائی جائے گی، نگاہوں کی حفاظت ہوگی، کانوں کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی، اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کی جائے گی، اپنے وقت کی حفاظت کی جائے گی، تب مسجد میں کھڑے ہوں گے تو نماز میں مزہ آئے گا، روحانیت حاصل ہوگی، لذت حاصل ہوگی، رب کا قرب حاصل ہوگا. اور سب سے زیادہ مزہ آئے گا سجدے میں، کیونکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہوتے ہو تو یوں سمجھو تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر جھکا دیا اور اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہو. کبھی احساس ہوتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے. یہ گردن ظاہری طور پر نہ جھکی ہوئی ہو، بلکہ مانوی اعتبار سے جب تک ہم پوری زندگی میں اللہ کے تمام احکامات کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک نمازیں بے لذت رہیں گی، بے روح رہیں گی. لہذا فل یستجیبوا لی، انہیں چاہیے وہ میری بات مانیں. دوسرا حق رب کائنات کا یہ بنتا ہے کہ رب کائنات نے جہاں عبادات ہمیں عطا فرمائی، وہاں دین کی دعوت و تبلیغ بھی اس امت پر لازم قرار دی. کنتم خیر امتین اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم ہو وہ بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، مراد یہ ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ فریضہ بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم تم نیکی کی دعوت دیتے رہنا، اور قسم بھی کھائی اللہ پاک نے، اس رب کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم تم نیکی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر عذاب آئے گا. تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. آج صورتحال یہی بن چکی ہے کہ جو فل یستجیبوا لی میں دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری اس امت کے ذمہ لگائی گئی تھی، اکثر و بیشتر وہ ہم بھلا گئے، بھلا بیٹھے. لہذا اللہ ہی سے دعا کریں اللہ پاک اس امت کے اندر یہ بیداری عطا فرمائے، امت کے اندر یہ احساس ذمہ داری عطا فرمائے کہ دین کی دعوت و تبلیغ بھی اس مسلمان پر فرض ہے. جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، نماز فرض ہے، ایسا ہی دین سیکھنا، دین کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اس امت پر فرض قرار دیا گیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، مجھ ہی پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔